ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس رضوی زاویہ نگاہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. امید ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے انشاءاللہ بخیر و عافیت ہوں گے. عید الاضحیٰ کی آپ سب کو بہت بہت مبارک باد پیش کرتے ہیں. امید ہے کہ یہ دن اور اس طرح کے دن آپ کی زندگی میں بارہا آتے رہیں اور اس طرح کی خوشیاں ہمیشہ آپ کے دامنوں میں بھری ہوں. ہمارے آج کے اس پروگرام میں جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ ہم جائزہ لیتے ہیں ہفتہ بھر کے اہم واقعات کا، تو آئیے سب سے پہلے موضوعات پر ایک نظر ڈالتے ہیں.
عالم اسلام کو مضبوط اور مقتدر بنانے پر قائد انقلاب اسلامی کی تاکید. ایران کے ایٹمی حقوق کا علماء اہل سنت کی جانب سے دفاع. پاکستان کے داخلی امور میں امریکی مداخلت کی تردید. عراق کے معاملے میں امریکہ کی تنہائی. فلسطینی انتظامیہ کی مالی مدد فلسطینی مزاحمت کو کچلنے سے مشروط.
ناظرین جیسا کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا، قبل اس کے کہ ہم تفصیل میں آئیں، جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ آج پاکستان کے صوبہ سرحد کے ضلع چار سدہ کے علاقے شیرپاؤں نامی گاؤں میں نماز عید قربان کے دوران ایک خودکش بم دھماکہ یا حملہ ہوا، جس میں 50 کے قریب یا 50 سے زائد بعض اطلاعات میں کہا گیا ہے کہ نمازی اور بے گناہ معصوم شہری مارے گئے ہیں. ظاہر ہے کہ اس طرح کی حرکتیں کرنے والے اور اس طرح کی کاروائیاں کرنے والے کچھ بھی ہو سکتے ہیں، وہ مسلمان یا خدا کو ماننے والے نہیں ہو سکتے، کیونکہ کوئی بھی مسلمان یا خدا پر ایمان رکھنے والا کوئی بھی شخص خدا کے گھر میں اس حالت میں نمازیوں کو شہید نہیں کر سکتا جو حالت رکوع یا سجدہ میں ہوتے ہیں یا خدا کو یاد کرتے ہیں اور اپنے خدا کے حضور ہوتے ہیں. بہرحال اس طرح کا واقعہ پاکستان میں پہلی بار نہیں اور اس کا تسلسل جاری ہے. اس سلسلے میں بہرحال حکومت پاکستان، وہاں کے اکابرین، علماء، دانشور اور جو مقتدر طبقے ہیں ان کو بہرحال سوچنا چاہیے اور یقیناً سوچتے ہوں گے. ہماری دعا ہے کہ خداوند عالم ہم سبھی لوگوں کو اس بات کی توفیق دے کہ پرامن طریقے سے زندگی بسر کریں اور دوسروں کو اس بات کا سلیقہ سکھائیں اور دوسروں کو اس بات پر آمادہ کر سکیں کہ وہ اس دنیا میں آگے ہیں تو خوشحال اور شاد زندگی بسر کریں اور دوسروں کو بھی اچھی اور پرسکون زندگی گزارنے کا موقع دیں. رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنی نے حجاج بیت اللہ الحرام کے نام اپنے ایک اہم پیغام میں اسلام اور عالم اسلام کو مقتدر اور مضبوط بنانے کی ضرورت پر زور دیا. آپ نے فرمایا کہ آنے والا دور امت اسلامیہ کا دور ہوگا. لہذا کیجیے یہ تبصرہ.
قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ خامنئی نے حجاج بیت اللہ الحرام کے نام اپنے پیغام حج میں دنیا بھر کے مسلمانوں کو تسلط پسند طاقتوں کے مقابلے میں مورچہ بند ہونے کی تاکید فرمائی اور زور دیا کہ قوموں سے مسلمان علماء، روشن خیال سیاست دانوں اور قومی رہنماؤں کو چاہیے کہ وہ تمام عناصر قدرت اور طاقت و توانائی کے عناصر کو اکٹھا کریں اور اس طرح امت اسلامیہ کو مضبوط اور مقتدر بنائیں. قائد انقلاب اسلامی نے اپنے اس پیغام میں فرمایا کہ مشرکین سے برات اور بتوں نیز بت سازوں سے بیزاری کا اظہار مومنین کے حج پر حکم فرما ایک اہم جذبہ ہے. آپ نے ایک اسلامی معاشرے کی خصوصیات کی وضاحت کرنے کے لیے قرآن سے مثال پیش کی اور فرمایا کہ دشمنوں کے مقابلے میں مضبوط مورچہ بندی، مومنین کے درمیان آپس میں محبت اور مہربانی اور خداوند عالم کے حضور بندگی اور خضوع و خشوع اسلامی معاشرے کی تین اہم علامتیں ہیں. دشمنان اسلام جو امریکہ کی قیادت میں ایک تسلط پسند گروہ تشکیل دے رہے ہیں، اسلامی بیداری سے وحشت میں مبتلا ہیں اور اسلامی بیداری کو عالم اسلام پر اپنا تسلط جمانے اور اپنے ناجائز مقاصد کے حصول کے راستے میں سب سے بڑا خطرہ سمجھتے ہیں۔ تسلط پسند حکومتیں خواہ وہ سامراج کے دور میں ہوں، خواہ اس وقت جب نئے سامراجی دور کا تجربہ کرنا چاہتی ہیں، ہمیشہ ہی مسلمان قوموں کے درمیان اختلاف اور تفرقہ پھیلانے کی کوششوں میں مصروف رہیں تاکہ عالم اسلام پر اپنا تسلط قائم کر سکے۔ اور یہ سازشیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ فلسطین، افغانستان، عراق، لبنان اور پاکستان میں کامیاب بھی رہی ہیں، اور ایک مسلمان قوم کے کچھ لوگوں کو دوسرے مسلمانوں کے مد مقابل لا کھڑا کیا اور حالیہ جنگ و خونریزی کا سامان فراہم کیا۔ عالم اسلام کی جغرافیائی حدود میں جتنے بھی مسائل و مشکلات ہیں، وہ سب کے سب تسلط پسند طاقتوں کی سازشوں کا نتیجہ ہیں، اور تیز بھی نگاہوں نے ان واقعات میں دشمن کے ہاتھ دیکھے ہیں۔ ان واقعات نے ایسی حالت میں عالم اسلام کو اپنے میں الجھا رکھا ہے جب قرآن مسلمانوں کو آپس میں دوستی اور مہربانی کی دعوت دیتا ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی کے نقطۂ نگاہ سے موجودہ حساس حالات میں اسلامی یکجہتی ایک ناقابل اجتناب فریضہ ہے۔ تسلط پسند طاقتوں کے مقابلے میں ایک مضبوط صف بندی امت اسلامیہ کے درمیان محبت اور اسلامی بھائی چارہ، جب تیسرے رکن یعنی خداوند عالم کے حضور بندگی کے ساتھ یکجا ہو جائے گا، تو اس صورت میں عالم اسلام اپنی نجات اور سعادت کے راستے پر قدم آگے بڑھائے گا، اور ذلت آمیز پسماندگی سے جو پچھلی صدیوں کے دوران مسلمانوں پر مسلط کی گئی ہے، چھٹکارا حاصل کر لے گا۔ قائد انقلاب اسلامی کے نقطۂ نگاہ سے عالم اسلام میں عظیم تحرک کا آغاز ہو چکا ہے، اور عالم اسلام کے گوشہ و کنار میں بیداری کی لہریں کم و بیش موج مارنے لگی ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران بلا شبہ اسلامی بیداری کا علم بردار ہے، لیکن تسلط پسند طاقتوں اور اغیار سے وابستہ ذرائع ابلاغ کی کوشش ہے کہ مسلمانوں کے درمیان اٹھنے والی ہر حریت پسندانہ تحریک کو ایران سے منسوب کر دیں۔ یہ سب غلط دعوے ہیں، لیکن ان بے بنیاد دعووں کے پیچھے دشمن کا ایک بڑا مقصد پوشیدہ ہے۔ یہ دشمن ایران کو اس طرح کی تحریکوں کا ذمہ دار قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اسلامی ملکوں میں حریت پسندانہ تحریکوں کے وجود سے انکار کر سکیں اور ان کو حاشیے پر لگا دیں۔ لیکن فلسطین، لبنان اور عراق میں مزاحمت کا جاری رہنا اس بات کا ثبوت ہے کہ اس طرح کی سازشوں کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا ہے، اور آنے والا دور امت اسلامیہ کا دور ہوگا۔
انشاءاللہ آنے والا دور امت اسلامیہ کا دور ہوگا، اور اس کے لیے تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اس دور کو اور قریب کریں۔ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی کا پیغام اور اس پر تبصرہ آپ نے ملاحظہ کیا۔ وفاق علماء مسلمین کے سربراہ اور مصر کے ممتاز عالم دین شیخ یوسف قرضاوی نے کہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کا دفاع ہر مسلمان پر واجب ہے۔ ملاحظہ کیجیے یہ تبصرہ۔
وفاق علماء مسلمین کے سربراہ شیخ یوسف قرضاوی نے اسلامی جمہوریہ ایران کا دفاع مسلمانوں کے لیے واجب قرار دیا ہے، اور ایران کے پرامن ایٹمی پروگرام کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران خلیج فارس یا مشرق وسطی کے عرب ملکوں کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ وفاق علماء مسلمین کے سربراہ نے قطر کے اخبار العرب سے اپنی گفتگو میں کہا کہ یہ ایران کا حق ہے کہ وہ پرامن مقاصد کے لیے ایٹمی ٹیکنالوجی سے استفادہ کرے، اور مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ وہ ایران کے اس حق کی حمایت کرے۔ مصر کے اس ممتاز عالم دین کی اصل تاکید اسلامی ملکوں کی جانب سے ایک دوسرے کی حمایت پر ہے۔ قرضاوی نے کہا ہے کہ یہ موضوع کہ ایران ایک شیعہ ملک ہے، اس ملک کی حمایت پر اثر انداز نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ کسی بھی اسلامی ملک کے دشمن کا مقابلہ کرنا، خواہ وہ شیعہ ہو یا سنی، ہر مسلمان پر واجب ہے۔ مصری عالم دین کا یہ بیان، جو ایران کے بارے میں تمام سنی مسلمان علماء کے نظریات کی ترجمانی کرتا ہے، اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ شیعہ اور سنی مسلمانوں کے درمیان اختلاف ڈالنے کی امریکہ اور صہیونی حکومت کی سازش ناکام ہو گئی ہے۔ اس سازش کا ایک اصل مقصد عالمی رائے عامہ بالخصوص مسلمانوں کے اذہان کو صہیونی حکومت کے خطرات کی طرف سے منحرف کرنا تھا۔ عالم اسلام بالخصوص خلیج فارس اور مشرق وسطی کے علاقے میں صہیونی حکومت کا خطرہ صرف اس کے ایٹمی ہتھیار ہی نہیں ہیں بلکہ اس کی توسیع پسندانہ پالیسیاں بھی اس خطے کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہیں۔ تسلط پسند طاقتیں یہ سمجھتی ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان اختلاف پیدا کر کے مشرق وسطی پر صہیونی حکومت کے تسلط کا راستہ ہموار کر لیں گی، لیکن امریکہ اور صہیونی حکومت کی اس سازش کی شکست کے آثار نمایاں ہونے لگے ہیں، اور شیعہ ملک ایران کی حمایت میں مصر کے ممتاز سنی عالم دین کا بیان اس طرح کی سازشوں کی شکست کے یقینی ہونے کی بھرپور علامت ہے۔ وفاق علماء مسلمین کے سربراہ یوسف قرضاوی نے اسی طرح ایران کے ایٹمی پروگرام کے بارے میں مغرب کے دوہرے معیاروں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کے پاس ایٹمی اسلحوں کا ایک بڑا گودام ہے، لیکن کوئی بھی اس پر اعتراض نہیں کرتا۔
اسلامی جمہوریہ ایران کا دفاع ہر مسلمان پر واجب ہے۔ مصر کے ممتاز عالم دین وفاق علماء مسلمین کے سربراہ شیخ یوسف قرضاوی کا بیان۔ اور اب پاکستان چلتے ہیں۔ حکومت پاکستان کی وزارت خارجہ نے اعلان کیا ہے کہ پاکستان کی فوج کے لیے امریکی کانگریس کی طرف سے جو شرط لگائی گئی ہے کہ پاکستانی فوج کو مالی امداد اس شرط کی بنا پر دی جائے گی، یہ تو کہا ہے کہ ہم اس سلسلے میں کوئی بھی شرط قبول نہیں کریں گے اور کسی کو بھی اپنے داخلی معاملے میں اجازت نہیں دیں گے کہ وہ مداخلت کر سکے۔ اس صورتحال پر تبصرہ کر رہے ہیں پاکستان کے ممتاز تجزیہ نگار اور یا مقبول جان۔
بنیادی طور پر شرائط تو امریکہ نے رکھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے امداد دینی ہے، اور امداد کی اس کی ملٹری ایڈ کی دینی ہے، جس کے اوپر انہوں نے شرائط ایسی رکھی ہیں کہ جس میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ انہوں نے پاکستان کے جو عوام کی بیسک فیلنگز اور جو سول سوسائٹی کی فیلنگز تھی ان کو اس کے اندر ڈیپکٹ کیا ہے۔ انہوں نے انٹرنیشنل ایشوز کی بات نہیں کی، انہوں نے کسی اور ایشو کی بات نہیں کی، بلکہ ملک کے اندر عدلیہ کی بحالی، جمہوریت کا استحکام، اور اس کے ساتھ ساتھ فیئر الیکشن، ان ساری چیزوں کی بات کی ہے۔ اب اس کو رد کریں یا نہ کریں، جس نے امداد دینی ہے یہ اس کی شرائط ہیں۔ آپ جو مرضی کہتے پھریں، انہوں نے انہی شرائط کے ساتھ اس کو امداد دینی ہے۔ اب تو یہ لینے والا کب دینے والے کے اوپر شرائط عائد کیا کرتا ہے؟ جس نے مانگنا ہے وہ تو جو شرائط دے گا اسی کے حساب سے اس سے وصول کرنا ہے۔ اب مسئلہ سارا یہ ہے کہ اس کا نقطہ یہ ہے کہ پہلی دفعہ امریکہ جو ہے وہ پاکستان کے حکام کی بجائے پاکستان کے عوام پر ٹرسٹ کرنے کی کوشش میں ہے، اور وہ پاکستان کے عوام کے ساتھ اپنا رشتہ بنانے کی کوشش میں ہے۔ لیکن ہمارا پاکستان کے عوام کو بخوبی پتا ہے کہ امریکہ کا یہ تمام تر رشتہ جو ہے یہ بھی اسی طرح کا ہے جیسے وہ حکام کو چھوڑ دیا کرتا ہے، جیسے وہ حکام کو راستے میں چھوڑ دیا کرتا ہے ویسے ہی وہ ایک دن عوام کو بھی چھوڑ دے گا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ سول سوسائٹی جس کو امریکہ کے کہنے کی بنیاد پر، جس کو امریکہ کے اشاروں پر، جس کو این جی اوز کی ایڈ دینے کے اشارے پر اس ملک میں منظم کیا گیا، اور اس ملک کے اندر اس کو بنیادی طور پر جسے آپ کہتے ہیں انلائٹنڈ ماڈریشن کے نام پر منظم کیا گیا، آج وہی سول سوسائٹی جو ہے وہ موجودہ حکمرانوں کے خلاف اٹھ کے کھڑی ہوئی ہے، اور یہ اشارے ایسے ہیں کہ کسی ملک کے اندر عدم استحکام کو فروغ دیا جائے، اور اس عدم استحکام جو ہے اس کی ساتھ منسلک کر دیا گیا ایڈ کو۔ اب جو بھی چاہیں، جو بھی آپ کہیں ہم شرائط کو نہیں مانتے، آپ کہیں یہ داخلی معاملات کے اندر مداخلت ہے، لیکن جس وقت آپ جہاں سے بیٹھ کے عالمی معاملات کے اندر مدد کرنے کے لیے اور دوسرے ملکوں کے اندر معاملات کو آگے بڑھانے کے لیے اور دوسرے ملکوں کے اندر امریکہ کی ہجمنی اور امریکہ کی طاقت کا استعمال کرنے کے لیے اس کو انٹیلیجنس شیئرنگ کرتے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دوسرے ملکوں کے اندر تو مداخلت کر سکتے ہیں لیکن اپنے ملکوں کے اندر مداخلت برداشت نہیں کر سکتے۔ بالکل ویسے ہی ہے، جو امریکہ نے آپ سے کروایا وہ امریکہ خود آپ کے ساتھ کرے گا، اور یہ تو ہونی کو ہونا ہوتا ہے۔
پاکستان کے بعد اب رخ کرتے ہیں عراق کا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے عراق میں کثیر القومی افواج کی موجودگی کی مدت میں مزید ایک سال توسیع کر دی ہے۔ ملاحظہ کیجیے اس سلسلے میں ہمارا یہ تبصرہ۔
اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے عراق میں کثیر القومی افواج کی تعیناتی میں ایک سال کی توسیع کر دی ہے۔ اقوام متحدہ کا یہ اقدام ایسے عالم میں سامنے آیا ہے کہ امریکہ جنگ عراق کی وجہ سے روز بروز الگ تھلگ ہوتا جا رہا ہے۔ ادھر عراقی وزیر اعظم نوری المالکی نے کہا ہے کہ 2008 عراق میں بیرونی افواج کا آخری سال ہوگا۔ نوری المالکی کے اس بیان کو عراق سے قابض افواج کے انخلا کے لیے ٹائم فریم تصور کیا جا رہا ہے۔ عراق پر امریکہ کے قبضے کو 4.5 سال کا عرصہ گزر رہا ہے۔ اس دوران امریکہ کے بہت سے اتحادی ملکوں نے عراق سے اپنی فوج واپس بلا لی ہے اور دیگر اتحادیوں نے آئندہ سال تک عراق سے مکمل انخلا کا اعلان کیا ہے۔ امریکہ کے سب سے اہم اتحادی برطانیہ نے حال ہی میں عراق کے دوسرے بڑے شہر بصرے سے اپنے فوجی نکال لیے ہیں۔ امریکہ میں داخلی سطح پر بھی حالات صدر بش کے حق میں نہیں ہیں اور امریکی عوام کا یہ مطالبہ روز بروز زور پکڑتا جا رہا ہے کہ عراق سے فوجیوں کو واپس بلایا جائے۔ واشنگٹن نے عالمی رائے عامہ اور خود داخلی دباؤ سے گردن بچانے کے لیے گزشتہ سال بحران عراق میں اقوام متحدہ کو بھی شامل کر لیا اور اس عالمی ادارے سے مطالبہ کیا کہ عراق میں سرگرم کردار ادا کرے۔ یاد رہے کہ عراقی عوام قابض افواج کو بدامنی اور دہشت گردی کا ذمہ دار سمجھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ افواج جلد از جلد ان کے ملک سے نکل جائیں تاکہ وہاں امن و سلامتی قائم ہو سکے اور وہ اپنی تقدیر کا فیصلہ خود کر سکے۔
اور اب عالم اسلام کا ایک اور اہم موضوع، جی ہاں، مسئلہ فلسطین۔ حال میں فرانس کے دارالحکومت پیرس میں ایک کانفرنس منعقد ہوئی جس میں فلسطینیوں کی امداد کے نام پر یہ کانفرنس بلائی گئی تھی اور فلسطینیوں کو کئی ارب ڈالر امداد دینے کا وعدہ بھی کیا گیا، لیکن بظاہر یہ امداد مشروط کی گئی ہے اس بات سے کہ جو صہیونیت مخالف گروپ ہیں ان کو پہلے کچلا جائے۔ کیا مفید اور کس طرح مفید ثابت ہو سکتی اس طرح کی کانفرنس اور اس سے پہلے کی جو کانفرنس ہوئی ہیں؟ یہ وہ سوال ہیں جس پر ہم نے جواب تلاش کرنے کے لیے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے سیاسی امور کے ماہر جناب گلشن عباس نوخی صاحب کو۔ السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔
عید مبارک آپ کو۔
آپ کو بھی اور آپ کے ناظرین کو بھی میری طرف سے بہت بہت عید مبارک۔
کیا کہتے ہیں اس کانفرنس پر، جبکہ اس سے پہلے ایک اناپولس کانفرنس ہو چکی تھی، وہ بھی ناکام تھی، اور یہ کہ ہم اتنے ارب ڈالر فلسطینیوں کو مساعی امداد دیں گے؟
جی یقیناً یہ کانفرنس اور پہلے والی جو امریکہ میریلینڈ ریاست میں جو ہوئی تھی، دونوں کانفرنسیں ہم سمجھتے ہیں کہ مکمل طور پہ ناکام ہوئی ہیں، اور ناکامی کی وجہ بھی یہ ہے کہ فلسطین کی وہ منتخب جماعت اور وہ منتخب گروہ جو ہیں، جو فلسطینی عوام کے نزدیک پسندیدہ اور مقبولیت جن کی ہے، جب تک ان کو شامل نہیں کیا جائے گا تو کوئی بھی کانفرنس جہاں بھی بلائی جائے گی وہ ناکام ہوگی۔ جہاں تک اس کانفرنس کا تعلق ہے جو پیرس میں ہوئی، حال ہی میں ہوئی، اور اس میں فرانس کے وزیر خارجہ نے یہ کہا کہ 7.5 ارب ڈالر کی امداد کا وعدہ کیا ہے ان ممالک نے جو اس کانفرنس میں شریک ہوئے تھے، لیکن اس کے بعد سہونی وزیر خارجہ نے یہ کہا کہ یہ امداد جو دی جائے گی فلسطینی انتظامیہ کو دی جائے گی، اور اس شرط پہ دی جائے گی کہ وہ مجاہدین کی جو گروہ ہیں ان کے آگے باندھ باندھے ان کو جو ہیں روکیں، اور صہیونی حکومت جو ہے اس کو تحفظ فراہم کریں، استقامت جو ہے فلسطینی استقامت جو ہے اس کو
کچلا جائے،
اس کو ناکام بنایا جائے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اگرچہ فلسطینیوں کی امداد کے نام پر یہ کانفرنس بلائی گئی تھی، لیکن حقیقت میں صہیونی حکومت اور اس کے جو اتحادی ہیں، خاص کر امریکہ اور مغرب یورپ جو ہیں، انہوں نے صہیونی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے یہ کانفرنس بلائی تھی، نہ کہ فلسطینیوں کا مسئلہ حل کرنے کے لیے۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی کانفرنس اس طرح کی بلائی جاتی ہے تو اس کے بعد صہیونی حکومت کے مظالم میں، صہیونی حکومت کے جرائم میں کوئی کمی نہیں آتی ہے، بلکہ اس میں مزید اضافہ ہی ہوتا ہے۔ اور خاص طور پر اس کانفرنس کے حوالے سے دو چار باتیں ہیں جن پر توجہ دینے کی بہت ضرورت ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اب جن ممالک نے وعدہ کیا ہے کہ ہم 7.5 ارب ڈالر امداد دیں گے فلسطینیوں کو، یعنی فلسطینی انتظامیہ کو، تو یہ وہی ممالک ہیں کہ جنہوں نے ماضی میں فلسطینیوں کا اقتصادی بائیکاٹ کیا، فلسطینیوں کا اقتصادی ناکہ بندی جنہوں نے
آج تک غزہ کا جاری ہے محاصرہ,
جی محاصرہ جاری ہے, اور یہ وہی ممالک ہیں جنہوں نے بائیکاٹ کیا, اور ان کے اسی بائیکاٹ کی وجہ سے فلسطینیوں کی زندگی جو ہے وہ اجیرن ہو کے رہ گئی, ان کو بنیادی سہولتیں جو ہیں اس سے وہ محروم ہو گئے, اور کشیدگی جو فلسطین میں پائی جاتی ہے خاص طور پہ غزہ پٹی میں جو کشیدگی پائی جاتی ہے, تو یہ انہی ممالک کی پالیسیوں کا اور امداد نہ دینے کا نتیجہ ہے. لیکن اب
جی جی, جی گلشن صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے مکمل کرنے میں سوال کروں چونکہ وقت ہمارے پاس بچے ہیں,
جی لیکن کم جی, اب وہی ممالک جو ہیں وہ اگر کہہ رہے ہیں کہ ہم امداد دیں گے تو اس سے یہ تو نہیں سمجھا جا سکتا کہ وہ واقعی فلسطین کی امداد کرنا چاہتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی کانفرنسیں خاص طور پر جن میں وہ جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ عوامی مقبول جماعتیں شامل نہیں ہوں گی اور یہ کسی صورت میں کامیاب بھی نہیں ہوں گی اور فلسطین کے مسئلے کو حل کرنے میں مفید بھی ثابت نہیں ہوں گی.
میں آپ سے ایک سوال اور کرنا چاہتا تھا لیکن وقت تقریباً ختم ہو رہا ہے, یہ ہے کہ فرانس کے صدر نے اسی کانفرنس میں یہ بھی کہا کہ جو فلسطینی انتظامیہ یعنی محمود عباس کا جو ٹولہ ہے اس کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے ایک بین الاقوامی فورس وہاں پر تعینات کی جائے, اس پر حماس نے شدید رد عمل ظاہر کیا, ایک جملے میں کچھ کہیں گے؟
بالکل, یہ تو فلسطین کے داخلی امور میں مداخلت ہی میں اس کو کہہ سکتا ہوں. جی
بہت بہت شکریہ آپ کا, یقیناً ایسے ہی ہے, اور ایک طرح سے جو فلسطینی عوام جو مجاہدین جو اپنے حق اور وطن کی آزادی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں ان کو ہر طرف سے گھیرنے کی کوشش ہے, اور حماس نے کہا ہے کہ فرانس اور فرانس جیسے دیگر ممالک جو اس طرح کے خیالات رکھتے ہیں وہ ایک طرح سے جو فلسطینی مزاحمتی گروپ ہیں ان سے اعلان جنگ کرنا چاہتے ہیں, اور ہم اس طرح کے کسی بھی فیصلے اور کسی بھی تجویز کو قبول نہیں کر سکتے. تو ناظرین پروگرام کا وقت یہاں پر بالکل ختم ہو چکا ہے, ہم آپ سے اور اپنے معزز مہمان اور دیگر ساتھیوں سے اور آپ لوگوں سے اجازت چاہتے ہیں, تو مجھے علی عباس رضوی اور ساتھیوں کو اجازت دیجیے, خدا حافظ. شکریہ.